أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين، والحمد لله الذي جعلنا من الباكين في أضاء الحسين المظلوم، والذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کی رکاب میں شہادت حاصل ہونے کے لیے مولا کی ذات پر صلوات پڑھیں بلند ترین. مومنین کرام، شعبان کے آخری جمعے کو حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا پہلا ٹکڑا آپ کی سماعت کے حوالے کیا، کہ آپ فرماتے ہیں: یا ایہا الناس، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہاری جانب اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لیے ہوئے آ رہا ہے. بظاہر بہت سادہ سا کلام ہے اور سادہ سا بیان ہے، لیکن اپنے ضمن میں معانی کا سمندر لیے ہوئے، چونکہ وہ ذات ارشاد فرما رہی ہے جو کلام نہیں کرتی مگر یہ کہ خدا اس کو حکم دے. وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہیں پیغمبر. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یا ایہا الناس کہہ کر کلام کا آغاز کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص انسان آپ کا مخاطب نہیں ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یا ایہا المؤمنون، یہ نہیں کہا کہ ظاہر ہے یا ایہا الکافرون کہ اس کا موقع نہیں ہے. مطلق اور سب انسانوں کو آپ خطاب فرما رہے ہیں، جیسا کہ پروردگار نے قرآن میں جا بجا تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا ھُدًى لِّلنَّاس، یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو گے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اور اس جیسے بہت سارے مقامات پر. یہاں بھی ماہ مبارک رمضان کی ابتدا اور آغاز اور اس کی آمد پر، استقبال پر آپ جب بیان کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان بھی خدا کی عمومی رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. جیسے قرآن ھُدی للناس کی آیت کے ذیل میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جہاں قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کی بات کرتا ہے، وہاں قرآن کی ابتدا جب ہوتی ہے تو کہتا ہے ھُدًى لِّلْمُتَّقِین. تو آیا یہ دونوں چیزیں، ھُدًى لِّلنَّاس اور ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، میں آیا تضاد ہے، تعارض ہے، اختلاف ہے، یا وہ بات ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ تو ظاہر ذرا سا غور کریں تو تضاد تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خالق کا کلام ہے. تضاد کلام میں وہاں ہوا کرتا ہے جہاں نقص ہو، اور قادر مطلق جو خود کلام کا خالق ہے اس کے کلام میں نقص نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ھُدًى لِّلْمُتَّقِین اور ھُدًى لِّلنَّاس کا فرق ہے، یہ بہت سادہ سی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے مثال عرض کروں کہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے شادیوں میں سب مہمانوں کے لیے مختلف ٹیبلیں لگائی جاتی ہیں، لیکن ایک ٹیبل ان کے لیے ہوتی ہے جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان عام میزوں میں اور خصوصی میز میں فرق ہوتا ہے. ویسے تمام وہ نعمتیں جو خصوصی پہ عمومی اور عام میزوں پہ ہوتی ہیں وہ تو خصوصی پہ ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. قرآن اسی طریقے سے تمام انسانوں کے لیے اگر ہدایت ہے تو یہ ایسی ہی ہے جیسے تمام مہمانوں کے لیے لگائی جاتی ہیں میزیں. لیکن اگر قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو یہ خصوصی ہدایت ہے، یا ایک خاص بات ہے. جیسے رحمت کے لیے، پروردگار کے لیے صفت، بارہا ہم اس آیت کی تلاوت پڑھ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے. تو دو کلمے، دو لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو ایک کلمہ کافی تھا. تو چونکہ خالق کا کلام ہے، یقیناً یہاں کوئی نہ کوئی رمز ہے. الرحمن اور رحیم میں فرق ہے. پروردگار کی رحمت بعنوان صفت رحمان تمام انسانوں کے لیے، بلکہ تمام کائنات کے لیے، جو مخلوق ہے وہ اللہ کی رحمت لیے ہوئے صفت رحمان کے ذریعے. لیکن صفت رحیم تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمام مخلوقات کے لیے نہیں ہے، صرف مخصوص ہے مومنین سے یہ صفت. اسی طریقے سے پیغمبر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، بظاہر پیغمبر تمام انسانوں کو مخاطب کیے ہوئے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں جو برکتیں نازل ہونی ہیں، جو رحمتیں نازل ہونی ہیں، جو مغفرت کا سلسلہ ہے، وہ ویسے تمام انسانوں کے لیے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں حتیٰ مومنین میں بھی. عام انسانوں کو تو چھوڑیے، ان انسانوں کی کیا مثال دے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو ابھی تک کیا ہے اسلام تو قبول کیا ہے، ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکے ہیں، ان کی تو بحث بالکل جدا ہے. لیکن بعض مومنین بھی جو ایمان میں بھی داخل ہو چکے ہیں، وہ ویسے کما حقہ ماہ مبارک رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ماہ مبارک کے رمضان ہو یا قرآن کی رحمت، کیونکہ سب سے جو بڑی نعمت ہے ماہ مبارک رمضان میں، استغفار بھی رحمت ہے، حتیٰ آپ نے سنا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے. اور یہاں ہی بریکٹ میں کہہ دیا جائے، جو خالق سونے پر بھی عبادت دے رہا ہو ماہ مبارک میں، تو جو شخص جاگ کے عبادت کر رہا ہو اس کو کتنا نعمت دے اور کتنا ثواب دے گا. ہمارے الٹا تصور ہوتا ہے کہ کیونکہ سونا بھی عبادت ہے اس نے سو، تو سوچئے جو خالق سونے پہ ہمیں ثواب دے رہا ہے، تو جو شخص جاگ کے محراب میں عبادت کر رہا ہوگا اس کو کیا ثواب کم ملے گا زیادہ ملے گا؟ یقیناً زیادہ ملے گا. تو عمومی رحمتیں برکتیں یہاں لیے ہوئے رمضان آ رہا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. اپنے بالکل جو ہیں چھوٹے دوستوں کے لیے مثال دوں، ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں نعمت، ہم بعض چیزوں کو شمار بھی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمارے ہاتھوں میں. اب تو آج کل بقول ایک بزرگوار کے، یہ جو نوجوان دوست میرا مخاطب ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل ہے، یہ ایک نعمت تو ہے بظاہر، لیکن انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے جو موبائل ہے، پہلے زمانے میں قوموں کو سلانے کے لیے، غافل کرنے کے لیے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا نوجوانوں کو؟ مثلا انہوں نے کہا پہلے زمانے میں جب کہتے تھے نا کہ یہ فارغ البال ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں ہے، تو کہا جاتا تھا یہ بٹیرے اڑاتے ہیں، یہ جانوروں سے کھیلتے ہیں. تو وہ بزرگوار کہتے ہیں وہ زمانہ تو بٹیروں کا تھا، آج کل ڈیجیٹل بٹیرے ہیں جو نوجوانوں کے ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل بٹیرے جس سے آپ اور ہمیں کھلایا جا رہا ہے. اور ظاہر اب یہ تھوڑی سی دیر اگر اس طرح بات چلی گئی تو شاید مفید ہو. سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے؟ جس سے پوچھیں وہ کہے گا وقت. جہاں یہ بات حقیقت ہے کہ سب سے قیمتی شے وقت ہے، وہاں یہ بھی حقیقت ہے سب سے ضائع ہونے والی چیز کیا ہے، سب سے زیادہ جو ضائع ہو رہی ہے، وقت. اعضائے جواہرے میں، بدن میں ہمارے کون سا عضو ہے بدن کا جو سب سے زیادہ وقت ضائع کر رہا ہے؟ انگلیاں. بالکل توجہ نہیں ہے اس بات کی طرف. نماز، جن لوگوں کے پاس موبائلز ہوتے ہیں، بالکل میں اپنے جو ہے بالکل نوجوان دوستوں سب بزرگ بہت ہم سے بہتر ہیں، بلکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، ان کو کیا سنایا جائے گا. نماز آپ پریکٹیکل دیکھیے، نماز ختم ہوتی ہے، تیسری تکبیر پوری نہیں کہی ہوتی ہے آپ نے کہ آپ کے سامنے جو موبائل رکھا ہوتا ہے آپ اسے اٹھاتے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے اس میں. جبکہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ تسبیح جناب زہرا. تسبیح اٹھانے کے بجائے موبائل اٹھاتے ہیں مصلے پر، اللہ کے مصلے پر، مسجد پہ آپ کو کیپچر کر لیا گیا ہے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک گروہ ہے، اس کو توجہ کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے اس میں غفلت سے نکلنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت صلاحیت ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں جتنا قلب، اور یہ روایات اور آیات سے انہوں نے عکس کیا ہے، جتنا تبدیل ہونے کا جو عنصر ہے جتنا نوجوان میں موجود ہے کسی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مولڈ ہونے کی بہت صلاحیت موجود ہے. نرم لکڑی کی مانند ہے نا، جتنی چاہو مولڈ لو، اگر وہ 40 سے اوپر چلا جائے گا میری طرح تو پھر وہ ٹوٹے گی، مڑے گی نہیں. تو یہ جو نوجوان ہے اسے توجہ کرنی چاہیے. پروردگار کو جہاں بہت روایت بہت ساری چیزیں، پروردگار کو آخر کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ وہ کہتا ہے عبادت جوان کی. اور آپ یقین جانیے آپ اپنے فائدے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، دشمن آپ کے نقصان کی طرف بھرپور متوجہ ہے. کوئی کونا کوئی کنارہ وہ نہیں چھوڑ رہا ہے آپ کو نقصان پہنچانے سے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. یہ دوسرا مرحلہ، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا. پہلا مرحلہ ماہ مبارک رمضان سے پروردگار کی عمومی نہیں خصوصی رحمت سے فائدہ اٹھانا. عمومی رحمت تو سب کے لیے ہے. آپ نے سنا ہوگا یہاں حکومت اسلامی بنامے حکومت اسلامی، جیسے ایران میں تو اصل حکومت اسلامی، وہاں کا قانون کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آتا ہے، عید غدیر آتی ہے، اس قسم کے موقع پر رہبر معظم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ اتنے ہزار قیدیوں کو آزادی دے دی جائے گی. یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. کیوں دے دی جائے گی؟ اس ماہ مبارک کی برکت کی وجہ سے. سوچئے یہ ایک عام حکومت جب گنہگاروں کو اور مجرموں کو رہائی دے سکتی ہے، تو وہ جو خالق مطلق ہے اس کی حکومت جو رمضان مبارک آ رہا ہے وہ رہا نہیں کرے گا. اب حکومت تو رہا کر دے مجرم کو، لیکن یہ مجرم جتنے عرصے زندان میں رہا اس کا بھرپور اس کی کوشش یہ تھی کہ واپس جا کے اس سے زیادہ گناہ کروں گا، مجرم کروں گا، تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ جب رہا کر دیا گیا پھر گناہ کر رہا ہے. سوچئے جس کو رہا کیا گیا ہو وہ گناہ کرے تو کتنی بری بات ہے، نا شرمی کی بات ہے نا، بے شرمی کی بات ہے کہ خدا نے جس کو آزاد کیا ہو گناہوں سے، رحمتوں میں اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے آزاد کیا ہو، وہ شخص آ کے پھر گناہ کرے. یہ آپ اور ہم کوئی مخاطب نہیں ہے اس کا، یہ ایک تفکر ہے جو آنا چاہیے ذہن میں. بعض دفعہ نیک لوگوں کو بھی نقصان کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. ہوتا نہیں ہوتا، وہ تو وہ لوگ ہیں ہی جو نقصان کی طرف متوجہ، نقصان میں پڑے، لیکن جو فائدے میں اسے بھی اپنے نقصان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے، جہاں یہ ہونا چاہیے کہ کہاں فائدہ ہوگا تو یہاں بھی یہ بھی بتاؤ کہ نقصان کہاں سے ہوگا. تبھی تو دشمن سے بچیں گے نا، جب آپ کو دشمن کی فکر ہوگی. تو صحیح معنی میں ماہ مبارک رمضان کو حاصل کرنے کے لیے، درک کرنے کے لیے. کیوں؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا. پیغمبر کیا فرما رہے؟ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم، تمہاری طرف ماہ مبارک آ رہا ہے. اس میں یہاں کہاں گارنٹی موجود ہے کہ تم بھی اس کی طرف جا رہے ہو؟ یہ دو الگ الگ باتیں. ماہ مبارک رمضان کا ہماری طرف آنا یہ تو تکوینی ہے، چاند ہونا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، اور پہلی ماہ مبارک رمضان ہو جانی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آیا میں اور آپ بھی داخل ہوئے اس میں کہ نہیں ہوئے؟ یہ دوسرا مرحلہ، الگ مرحلہ ہے. عرفا کا، آغائے بہجت جیسے، عرفا یعنی آغائے بہجت جیسے لوگ، آغائے رہبر جیسے لوگ، ان کا دستور یہ ہے. ہمارے یہاں سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہیپی نیو ایئر کب ہوتا ہے؟ 1 جنوری. عرفا کا سال پہلی رمضان المبارک ہے، ہیپی نیو ایئر کے پہلی رمضان المبارک، یعنی نئے سال کی خوشی کب ہے؟ پہلی مبارک ماہ مبارک رمضان. آخر شوال سال کو کلوز کرنے کا ہے کہ وہ جو پروردگار نے جن نعمتوں کو وعدہ کیا تھا ہمیں حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو نوجوان دوستوں سے گزارش ہے توجہ رکھیے اپنے وجود پر، اپنے آپ سے مت غافل ہوئیے کہ آپ کس مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آیا ہم بھی ماہ مبارک میں داخل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ ایک مرحلہ ہے. یعنی غلام کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں فنا کا غلام ہوں، یہ تو آسان ہے، کیونکہ خود غلام کو جو چاہے کہے. کمال کیا ہے کہ آقا کی طرف سے اشارہ ہو کہ یہ میرا غلام ہے، یہ ہے نا کمال. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قصد کیا، اس زمانے میں غلام بیچا جاتے تھے، غلام بکتے تھے، غلام کا کام کیا ہوتا تھا کہ آقا کی خدمت کرنا، اور یہ بھی خوب ہے اس زمانے میں ایک غلام یا ایک انسان بکا کرتا تھا، اب پوری قومیں بکتی ہیں، پہلے انسان غلام ہوتا تھا، اب قومیں غلام ہوتی ہیں پوری پوری، اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم غلام ہیں، کس کے غلام ہیں یہ بھی نہیں معلوم، اتنا اپنے آپ سے انسان غافل ہو جاتا تھا، نہیں معلوم کہ کس کا غلام ہے، کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو مولائے کائنات نکلے غلام خریدنے کے عنوان سے، جناب سلمان فارسی کو ساتھ لیا اور لے کے چلے غلام خریدنے، جہاں غلام بکا کرتے تھے۔ اب وہ جو غلام بیچنے والا ہوگا اس کا تصور کیا ہے؟ اس کا تصور یہ ہے کہ غلام کسے کہتے ہیں، اس کے تصور میں غلام وہ ہے جو موٹا تازہ ہو، جو بہت زیادہ ورکنگ، ہارڈ ورکنگ کرتا ہو۔ مثلا بظاہر ہم غلام اسی کو تصور کرتے ہیں نا، کہ غلامی یعنی بدن سے ہوتی ہے، غلامی بدن سے نہیں ہوتی، غلامی قلب سے ہوتی ہے، جس کا دل غلام ہوتا ہے وہ غلامی کرنے کے قابل ہوتا ہے، دل کو غلامی کے قابل کرنا چاہیے۔ اب یہ کس کی نظر ہے؟ یہ مولائے کائنات کی نظر ہے، ابھی اس واقعے میں ظاہر ہو جائے گا۔ آپ گئے وہاں جہاں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، اس سے کہا ہمیں غلام چاہیے، اس نے اپنے تصور کے مطابق دو تین لوگوں کو، موٹے تگڑے لوگوں کو لا کے کھڑا کیا، مولا نے سب کو رد کیا۔ خدا نہ کرے مولا کسی کو غلامی کے لیے رد کر دیں، یہ امکان موجود ہے، نعمتوں سے وہ تو سخی ہیں، سب دے دیں گے۔ آپ کو جنت چاہیے، لیجئے جنت چاہیے، جنت ملے گی، آپ کو حوریں چاہیے، حوریں بھی ملیں گی، یہ سب دے دیں گے وہ، لیکن غلامی کے لیے معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہاں کریمی نہیں ہے ان کی، وہاں سخاوت نہیں ہے، آپ ثابت کریں کہ آپ غلام ہیں۔ مولا نے وہ رد کیے غلام کی، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اس نے جتنے ممکن اس کی نظر میں غلام ہو سکتے تھے بدن کے اعتبار سے سب دکھائے اس نے، مولا نے سب کو رد کر دیا۔ مولا کو جب وہ تمام اپنی نظر کے مطابق جو غلام سمجھتا تھا دکھا چکا، کہا بس اس کے علاوہ میرے پاس غلام نہیں ہے۔ مولا نے کہا نہیں، ایک تمہارے پاس غلام ہے۔ مولا کی نظر کسی غلام کو ڈھونڈ رہی ہے، مولا اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ مولا نے کہا تمہارے پاس ایک غلام ہے جسے تم غلام نہیں سمجھ رہے، اس کو لے کے آؤ۔ اس نے کہا وہ کون؟ کہا فلاں۔ مولا نے اولیا اولیا جو تھا وہ ظاہر وہ بتایا اپنے علم سے۔ اس نے کہا وہ تو ایک لاغر سا انسان ہے، کچھ بھی نہیں کر پائے گا آپ کا۔ مولا نے کہا ہم کہہ رہے ہیں وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، جیسے ہی وہ سامنے آیا مولا نے کہا یہی غلام مجھے چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظر مولا کیوں؟ یہ جو غلام اب مولا خریدنے آئے ہیں، اس نے قلب سے، دل سے ثابت کیا کہ میں لائق ہوں آپ کی غلامی کے۔ کون ہے یہ غلام؟ جناب قمبر۔ بدن ایسا نہیں ہے کہ بظاہر میں بدن کو بہت زیادہ ہو، لیکن کیا دل غلامی کے قابل ہے۔ تو اپنے دل کو ہمیں چاہیے کہ غلامی کے قابل بنائیں۔ ایک دفعہ میں مولا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، ایک دفعہ مولا یہ کہیں گے تم کہاں ہو؟ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اسی طریقے سے اپنے غلاموں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جو غلامی ثابت کرتا ہے مولا اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کی دنیا بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ جناب سید حسن نصر اللہ کی عزت کم ہے اس وقت دنیا میں، اور ان کی عزت کی اصل وجہ کیا ہے؟ امام زمانہ کی صحیح غلامی۔ اور جس ہاتھ کو جناب نصر اللہ چومتے ہیں، آپ کو بتانا کس کے ہاتھ کو چومتے ہیں جناب نصر اللہ؟ جب 33-34 دن کی حزب اللہ کی جو جنگ تھی اسرائیل کے خلاف، جب وہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور آپ تشریف لائیں اور آپ نے رہبر معظم کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، تو جب کسی نے پوچھا کہ آپ عرب کے لیڈر ہیں، انٹرنیشنل لیڈر ہیں، آپ اس ایرانی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ دشمن کی نظر ہے، بعض لوگ ہمارے بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایرانی اور عرب اور غیر عرب، انہوں نے کہا یہ آپ ان کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو جناب حسن نصر اللہ فرماتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے یہ ایرانی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے ہیں تو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کیوں؟ کہ یہ وہی سید علی خامنائی ہے جس نے اپنے قلب کو امام زمانہ کی غلامی کے لیے ثابت کیا ہے. تو آج اتنی عزت ہے. یہاں سے میں اپنے لیے ایک بات کہوں، کالجز میں بالخصوص میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں اسٹینڈرڈ ہوتا نہیں ہوتا، اتنی پرسنٹیج چاہیے تب آپ کا ایڈمیشن ہوگا. بالکل سامنے کی بات ہے نا، بالکل سب کو پتا ہے یہ بات. اس سے نیچے آیا تو ایڈمیشن نہیں ہوتا. ایک نارمل انجینئر کے لیے، ایک نارمل ڈاکٹر کے لیے تو آپ نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے. امام زمانہ کی فوج کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. کم از کم اسٹینڈرڈ امام زمانہ کی فوج کا ایک بزرگوار کے بقول کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس لائن میں آغا خامنائی، آغا سیستانی، آغا وحید خراسانی اور آغا حسن نصر اللہ جیسے لوگ کھڑے ہیں، ان میں آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے اس لائن میں. یہ ہے امام کی فوج کا اسٹینڈرڈ. لیکن یہ ممکن ہے ہر ایک کے لیے؟ یہ لوگ نہ معصوم ہیں، نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں. اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اسی دنیا میں خود کو گناہوں سے بچایا ہے، غلامی کی ہے حقیقتاً تو موجود ہیں فوج میں. جناب قاسم سلیمانی کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب سب جانتے ہیں. کیوں؟ کہ امام کی خدمت گاری میں ہیں، امام کی خدمت میں موجود ہیں. امام زمانہ کی خدمت کیجئے، غلامی کیجئے، دنیا بھی موجود ہے. دنیا نہیں ہے موجود ہے، مگر آپ خوش ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ سن کے. یہی انسان چاہتا ہے نا، یہ بھی موجود ہے، آخرت تو ہے ہی ہے محفوظ. تو یہ جو موجود ہیں یہ لوگ، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو جب ماہ مبارک آتا ہے تو یہ اسی طریقے سے داخل ہوتے ہیں کہ جس طرح داخل ہونے کا حق ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آخر یہ حاصل کیسے ہو جائے گا؟ میں نے بات کو بس تقریباً تمام کیا. انسان اپنے اوپر توجہ رکھے، کون ہے، کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو تین سوال اپنے حل کر لے، من عین فی عین الی عین، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے. کتنا سادہ سا فارمولا دیا انہوں نے. اسی کو دن بھر سوچئے، زندگی بدل جائے گی آپ کی. ابھی تفکر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آیت اللہ مصباح یزدی کے بقول انہوں نے کہا، ایک ہوتا ہے بلوغ شرعی. بلوغ شرعی کیا ہے؟ بچی کے لیے 9 سال، بچے کے لیے 15 سال. ایسا ہی ہے نا، لڑکے کے لیے 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں بلوغ شرعی. انہوں نے کہا یہ تو 15 سال اور 9 سال میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن بلوغ عقلی کہلے گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. مثال انہوں نے دی، کہتے ہیں کہ بعض 80 سال کے بچے بھی ہوتے ہیں، طفل 40 سال 40 سال کا بچہ. کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے عقلاً. اس کی مثال کیا تھی؟ اس کی مثال آپ اور ہمارے لیے، جو لوگ بس میں سفر کرتے ہیں، نیا جوتا اگر آپ نے پالش کیا ہے اور اس کے اوپر کسی کا پیر پڑ گیا ہے تو رویہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے کی طرح کا رویہ ہے، نہ بڑے آدمی کا رویہ ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہم جوڑ گھٹا کے سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم بڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اگر بڑے ہوئے ہوں گے، بالغ ہوئے ہوں گے عقلاً، تب کامیابی ہمارے لیے ہے. اگر بچے ہی گزر گئے تو فائدہ کیا ہے پھر؟ تو یہ عمر کے اوپر، یہ جو وقت کے اوپر جو ہم قید نہیں لگا سکتے، جس کو روک نہیں سکتے، اگر یہ بغیر توجہ کے گزر جائے گی تو یہ نقصان ہے، اور اگر توجہ کے ساتھ گزرے گی تو یقیناً فائدہ ہے. تو یہ جو استقبال ماہ مبارک ہے، اس میں پہلا مرحلہ یہی ہے کہ مکمل متوجہ رہیے کہ واقعاً کیا آپ بھی ماہ مبارک میں داخل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. آپ یقین جانیے ہم ان چیزوں میں الجھ گئے ہیں جس میں شاید چھوٹے بچے بھی نہ الجھتے ہوں، اور خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کیا ایسی ہی ہیں؟ یہ بظاہر یہ مائک جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، یا یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ اشیاء کی حقیقت یہی ہے یا اس کے باطن موجود ہیں؟ یہ سب کی سب آیات الہی ہیں، ان کا باطن بالکل مختلف ہے جو ظاہر ہے اس سے. ہماری چونکہ آنکھ پر پردہ پڑ گیا، اس لیے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. دو بزرگوار ہیں نجف اشرف میں، یہ امکان میں ہے انسان کے، اس لیے مثال دے رہا ہوں. عام انسان کے اختیار میں، اگر وہ پروردگار کی فکر کرے، دین کی فکر کرے، مولا کی فکر کرے، تو دیکھیے کتنی ترقی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کیسے کھلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل پہ الارم ہمیں فجر کی نماز میں اٹھائے گا. وہ بھی بریکٹ میں کہہ دوں کہ وہ بھی پہلے مشکل تھی. پہلے کہتے تھے کہ فجر کی نماز مشکل ہے، کیوں کہ رات کو سویا جاتا تھا، اب جب سویا ہی نہیں جاتا تو مشکل کا ہے، اب ظہر کی نماز مشکل ہے جو ہو گیا ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ دو بزرگ آ رہے نجف اشرف میں مولا کے حرم میں بیٹھے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں، مولا کائنات کے حرم میں بیٹھے ہیں، مجھ جیسے لوگ گھڑی کے اور موبائل کے محتاج ہیں، دونوں بزرگ ہیں اور مولا کے حقیقی خادم ہیں اور غلام ہیں۔ ایک صاحب نے پوری رات عبادت کی، دوسرے صاحب سے پوچھا کیا فجر کا وقت ہو گیا ہے؟ اب ظاہر ہے گھڑی دیکھنا چاہیے، گھڑی دیکھ کے بتانا چاہیے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جس سے پوچھا تھا انہوں نے گھڑی نہیں دیکھی، جو مولا کی خدمت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، ان کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ حقائق کائنات کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جن سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تم دیکھ نہیں رہے، جو رات کی غلامی اور خدمت پہ معمور فرشتے تھے وہ جا رہے ہیں، فجر والے آ رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہا ہو کہ نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ایسے ہوتا ہے، یہ انسان کے امکان میں ہیں ساری چیزیں، یہ کوئی آسمان سے آنے والی مخلوق نہیں ہے، عام انسانوں کے بس میں۔ تو ظاہر ہے لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، پھر آسان تو نہیں ہوتا نا پھر بغیر محنت کے۔ ایک دفعہ نکاح میں دو قسمیں ہوتی ہیں نا، نکاح موقت جس کو متا سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے نکاح دائمی جو ہمیشگی کا ہوتا ہے۔ تو یہ غلامی میں بھی یہی مسئلہ ہے، ہم مجھ جیسے لوگ غلامی تو کر رہے ہیں لیکن یہ موقت کی مانند ہے، کبھی غلامی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن وہ کم لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ غلام ہیں۔ یہ جو دن 24 گھنٹے گزرتا ہے، محسوس کر لیں، اپنا حساب کتاب خود کر لیں، کب کب آپ غلام ہیں کب کب غلام نہیں، یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو انسان کے علم میں موجود ہیں ان پر عمل نہ کرنے کا کیا دلیل ہے میرے پاس۔ کل کو جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچوں گا، شہید مطاری کے بقول کہ انسان کے پاس خدا کی بارگاہ میں وہ جواب ہو جس سے خدا قانع ہو جائے، جس سے خدا کو آپ قائل کر لیں کہ میں نے یہ کام یوں نہیں کیا۔ تو یہ آغا بہجت سے جب پوچھا کہ نصیحت کریں تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو تمہیں معلوم ہے اس پر عمل نہ کر کے اس کو اپنے پاؤں سے مت روندو۔ حکم معصوم کو اعمال کے اعتبار سے، حکم معصوم کو اگر عمل نہیں کر رہے تو کیا مراد ہے اس کی؟ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے انکار کر رہے ہیں اس کا۔ تو غلامی اگر کریں گے تو یہ استقبال ماہ مبارک ہمارے ہاتھ آئے گا، اور استقبال ماہ مبارک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم رمضان ہماری طرف آ جائے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر یہ پے در پے ٹائم دائرے گزرے گا، روک تو نہیں سکتے ہیں یہاں پر ہم۔ ابھی آپ بیٹھے ماہ مبارک استقبال کی باتیں کر رہے ہیں، کل کو شبائے قدر کی باتیں ہو رہی ہوں گی، پھر عید کے چاند کی بات ہو رہی ہوں گی، رمضان ختم تمام۔ لیکن وہ نعمت، وہ بزرگ نعمت یعنی آنکھوں کا کھل جانا شب قدر کے لیے، آغا پناہیان ایک استاد ہیں، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شبائے قدر میں آؤ گے کیا مانگو گے، آخر ماہ مبارک میں داخل ہو گے کیا مانگو گے۔ انہوں نے کہا اس انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ حاصل کر لے، وہ کیا ہے، کربلا جب برپا ہوئی ہے 61 ہجری میں، تو اس زمانے میں جتنے انسان چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، ان کی ذمہ داری کیا تھی جس وقت کربلا برپا ہوئی ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام نے جب قیام کیا ہے، اس زمانے میں رہنے والے انسانوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ صرف یہ ذمہ داری تھی نا کہ امام حسین کا ساتھ دیں، یا اور کوئی ذمہ داری تھی؟ ہمیشہ ہر انسان جس زمانے میں گزرتا ہے، جو جس زمانے کا انسان ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے امام وقت کا ساتھ دے۔ تو کربلا کے زمانے کے لوگوں کے اوپر اگر کربلا تھی، جنہوں نے کربلا میں شرکت کی، امامت کا ساتھ دیا، وہ آج علیہ السلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج سب کے سب وہ علیہ السلام ہیں جنہوں نے امامت کا ساتھ دیا کربلا میں، مولا حسین کا ساتھ دیا۔ تو آج ہمارے کندھوں پہ کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگوں کے کندھوں پہ کربلا تھی، ہمارے کندھوں پہ ظہور ہے، ظہور۔ جو ظہور کے لیے امامت کا ساتھ دے گا، ظہور کا ساتھ دے گا، وہی آئندہ آنے والے وقتوں میں علیہ السلام ہے۔ ایک بزرگوار عارف کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دو حالتوں سے ہمارا انجام خالی نہیں ہے، یا ہمارا اینڈ اب لعنت اللہ علیہ پہ ہونا ہے، یا علیہ السلام پہ ہونا ہے، تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ جو امامت کا ساتھ دے گا، ظہور کا ساتھ دے گا، وہ آنے والے وقتوں میں علیہ السلام ہوگا. جو نہیں ہو نہیں دے گا، جیسے جس نے نہیں دیا آپ کیا تصور کرتے ہیں اس کے لیے؟ جس نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی آنے والے وقتوں کے لوگ جو ہوں گے وہ ہمیں کہیں گے، اگر ہم ساتھ دیں گے تو ہمیں علیہ السلام کہیں گے، نہیں دیں گے تو واضح ہے. تو وہ کہتے ہیں شب قدر یا ماہ مبارک میں جو سب سے بڑی دعا ہے وہ صرف یہی ہے کہ مجھے میرے خدا میرے مولا مجھے معلوم ہو جائے کہ ظہور کے سلسلے میں میری ذمہ داری کیا ہے، آخر کیا کام مولا مجھ سے لینا چاہتے ہیں، وہ مجھ پہ واضح ہو جائے. اس کے مقدمات ہیں، اس میں تفصیلات ہیں، آپ طلب کریں خدا سے یہ مسئلہ. خدا نے اگر یہ نعمت دے دی تو آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی کو 100% یہ معلوم ہو جائے کہ یہی ذمہ داری ہے میرے ظہور میں. جیسے جب لوگ جو جاب کرتے ہیں سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیز مشخص ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی کسی کام میں مداخلت کرے تو کام خراب ہوتا ہے، اور کام ہو ہی اس لیے خراب رہا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی اپنی سیٹ ہمارے لیے مشخص نہیں ہے ظہور میں. تو استقبال ماہ مبارک کے لیے سب سے بہترین دعا بعد از استغفار اور بعد از توجہ وہ یہی ہے کہ مولا کا میں نے آخر کیا کام کرنا ہے. ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے خود اپنا تصفیہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کے لیے مثال دوں، وہ کہتے ہیں نا رات کی جو گندی دیگچی ہے، رات کا جو گندا برتن ہے، اس میں کوئی دودھ لیتا ہے صبح؟ کیوں نہیں لیتے؟ صرف اسی لیے نہیں لیتے کہ دودھ کے لیے یہ ظرف قابل ہی نہیں ہے. یہ مثال دی جاتی ہے. اب جو یہ نور جو ماہ مبارک کا آ رہا ہے، یہ کثیف قلب کو اس میں آئے گا، یہ گندے قلب میں آئے گا جب تک اسے آپ تصفیہ نہ کر لیں، اس کو صاف نہ کر لیں. اور قلب، بات کو میں نے ختم کیا، قلب کی صفائی کے لیے جو ہمارے پاس میسر ہے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ وہ محبت، خدا سے محبت، خدا کے اولیاء سے محبت. اور اس کا اظہار جو سب سے بہترین اور سب سے آسان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آنسو. قلب کو پاک کرنے کا سب سے بہترین اسلحہ، سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ آنسو. جو جتنا گریا کرے گا وہ اتنا ہی اپنے آپ کو پاک کرے گا. گریا کرنا جب بات ہوتی ہے تو دیکھیں مجلس میں مصائب میں گریا کرنا بھی بہت عظیم اجر کا باعث ہے. بقول آقا آیت اللہ میر باقری کے، وہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فرش اعلیٰ پر آ کے امام حسین کی مجلس ماحول میں آنے کی وجہ سے آپ روئے؟ غلط ہے یہ، آپ کو ماحول نے رلا دیا، ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام حسین السلام کے لیے آنسو جب نکلتا ہے کب نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں روایات سے بات عکس ہوتی ہے کہ جب تک جس قلب پہ امام زمانہ کے نور کی تجلی نہ ہو جائے جب تک آنکھ سے امام حسین کے لیے آنسو نہیں نکل سکتا ہے. پہلے قلب پر امام زمانہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے، پھر آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. اور یہ وہ کام ہے، امام حسین علیہ السلام پہ گریا، یہ وہ کام ہے جو ہمارے لیے سب سے مخلص بھی ہے اور سب سے آسان بھی ہے. دنیا میں ہر شے پہ ہم امکان رکھتے ہیں کہ ریاکاری ہمارے عمل میں ہو سکتی ہے. ہر شے میں تقریباً ریا کا شائبہ آ سکتا ہے. نماز میں تو بہت ہی مسائل ہیں، اور مصلی پہ آنے کے بعد تو بہت ہی مشکلات ہیں، یہ میرا مصلی ہے وہ اس کا مصلی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے زیادہ جو ہماری مخلص عبادت ہے، سب سے زیادہ جس پہ ہم تکیہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین پہ آنسو بہانا. اس میں ہمارا یقیناً 100% اخلاص موجود ہے. اسی لیے سب سے زیادہ یہ آسان بھی ہے. کتنی دیر لگتی ہے آنکھ سے آنسو آنے میں؟ ایک لمحے میں آپ نے توجہ کی اور ایک لمحے میں آپ کی آنکھ جو ہے وہ نم ہو گئی. لیکن دل کی صفائی جہاں ایسے ہو سکتی ہے، اس کا اور آسان جو طریقہ ہے جو بزرگوں سے نقل ہے، امام خمینی کی بہو نے نقل کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ امام خمینی نے گھر میں 2 رکعت نماز مستحب پڑھی ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہو، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد امام حسین پہ گریہ نہ کیا ہو. بغیر امام حسین پر روئے نہ نماز شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں. امام خمینی تب امام خمینی بنتے ہیں. تو دل پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تنہائی میں رونے کی عادت ڈالیے، تنہائی میں امام حسین کی مصیبت کو، ان کے مصائب کو یاد کر کے رونے کی عادت ڈالیے. یہ پہلا طریقہ ہے دل کو پاک کرنے کا. دوسرا طریقہ ہے کوشش کریں انسان کے خوف خدا میں آنسو آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے مالک کی بارگاہ میں. और उसकी मदद क्या है, वही इमाम हुसैन के आंसू। जब इमाम हुसैन पे रो चुका होगा तो दिल तो नरम होगा ही होगा, तो खौफ खुदा के लिए भी आंसू आ जाएगा। तीसरा और सबसे मुहिम आंसू और बात तमाम, वो क्या है, जेब से अगर आपके घर से आपको ये पता है कि चोरी नहीं हुए, अभी मिल जाएंगे, 10 रुपए गिर जाएं या इधर उधर हो जाए, कैसे बेचैनी होती है, परेशानी होती है, छोटी सी चीज़ थी इधर उधर चली गई, कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। आपको मालूम है 1100 साल से ज़्यादा हो गए आपका और हमारा इमाम हमसे गायब है, 1100 साल को कम होते हैं, जितनी उम्र जिसकी भी है उसने देखा है इमाम ज़माना को अब तक, ये तो तय है कि वो हैं, तो क्यों बेचैन नहीं है कल्ब उनके लिए। फिराक इमाम ज़माना में आंसू, अगर ये तीन आंसू अगर हमने अपने ख़जाने में जमा कर लिए और फिर हम दाखिल हुए माह मुबारक में, तो देखिए फिर आप शब कद्र में मैं यहाँ माइक पर मस्जिद में खुदा को गवाह करके अपने लिए और आपके लिए बात कह सकता हूँ कि अगर हमने कमा हक कहुया अमल कर लिया तो पहली शब कद्र में अगर इमाम ज़माना से मुलाकात ना हो जाए तो जो चाहिए कहिए, आमादा तो करें आदमी खुद को इस काम के लिए, बेचैन तो करें खुद को इस काम के लिए कि मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे मुलाकात, वो भी इसलिए कि आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है आपके ज़हूर के लिए। ये है इस्तकबाल माह मुबारक रमज़ान। खुदा से इस दुआ के साथ के कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगार जो कुछ कहा गया है तेरी बारगाह में 10 दुआ हैं, हमें उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हकीकी माना में आंसू बहाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार अपने खौफ के ज़रिए खुद पर आंसू बहाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के फ़िराक में आंसू बहाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान में उस तरह दाखिल होने की जिस तरह तू चाहता है हमें तौफीक नसीब फरमा। एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इख़लास, जुमला शहदा बिलखसूस शहीद उस्ताद सिप्त जाफर ज़ैदी की रूह साहब अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।